22 اور 23 جمادی الاولی سن 1419 ہجری کو ہونے والے بیانات پر مشتمل اس کیسٹ کا نام ہے زبان کی حفاظت۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ زبان کے گناہوں سے بچنا نسبتاً مشکل بھی ہے اور اس کے فسادات بھی دوسرے گناہوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔
اس وقت میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں، پہلی آیت میں ارشاد فرمایا میرے بندو اچھی باتیں کہا کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا بہت بڑا اور بالکل کھلا دشمن ہے، وہ تم سے غلط یا نامناسب اور بے موقع باتیں کہلوا کر تمہیں آپس میں لڑاتا ہے۔ دوسرے آیت میں فرمایا ایمان کے دعوے کرنے والو، اگر تم ایمان کے دعووں میں سچے ہو تو اتق اللہ، اللہ کے عذاب سے بچو،
اللہ کے عذاب سے بچو۔ اس کے بعد خصوصیت سے تاکید فرمائی وقولوا قولا سدیدا، سوچ سمجھ کر تول کر باتیں کہا کرو، تول کر سوچ سمجھ کر پہلے تولو پھر بولو، اگر ایسا کریں گے زبان کی حفاظت رکھیں گے تو اس کی برکت سے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے۔ یہ دوسرے اعمال کی اصلاح بھی اس پر موقوف ہے کہ زبان کی حفاظت کریں۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، زبان کی حفاظت کرنے سے جب دوسرے گناہوں سے بھی بہت سے دوسرے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس لیے آگے اور زیادہ تنبیہ فرما دی، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، نافرمانیوں سے بچے گا، یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی، دنیا میں بھی سکون آخرت میں بھی سکون، بہت بڑی کامیابی۔ نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات بلکہ دونوں خاندانوں کے تعلقات میاں اور بیوی کے دونوں خاندان ان کے تعلقات آپس میں درست رہیں، محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں، جائے کہ ان میں منافرت پیدا ہو جائے، فتنہ فساد پیدا ہوں، پھر طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اس میں بہت بڑا دخل زبان کا ہے. اسی لیے نکاح کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت آپ پڑھا کرتے تھے، قولوا قولا سدیدا، باتیں سوچ سمجھ کر کیا کریں، سوچ سمجھ کر. ہر وقت زبانیں چلاتے رہتے ہیں، پھر ساس کی زبان چلی، بہو کی زبان چلی، بہو کے خاندان والوں کی زبان چلی اور شوہر کے خاندان والوں کی زبان چلی، نتیجہ یہ کہ دونوں خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. قرآن مجید میں دوسرے جگہ ارشاد ہے، وَمَا يَلْفِغُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان جو لفظ بھی بولتا ہے، ایک ایک لفظ جو کچھ بھی بولتا ہے، اس کو لکھنے والے اور اس بات کو محفوظ رکھنے والے آخرت میں اس پر سزا دینے کے لیے، ان باتوں کو محفوظ رکھنے والے ہر ایک ایک بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں. کہیں ایسا نہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو بولا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے. ایک ایک لفظ وہاں محفوظ رہتا ہے، آخرت میں سب کا حساب دینا پڑے گا. گناہ تو اور بھی بہت زیادہ ہے جن کے بارے میں قرآن اور حدیث کی وعیدیں بتاتا ہی رہتا ہوں، مگر دوسرے گناہوں میں سے خاص طور پر ان دو کو الگ سے بیان کرنا، ان پر تنبیہ کرنا، یہ اسی لیے ہے کہ ان سے بچنا بھی مشکل ہے. کچھ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کیا کچھ بولتا رہتا ہے، اور ان کے فسادات بھی، زبان کے گناہوں کے فسادات بھی بہت زیادہ ہیں. ایک اور آیت بھی سن لیجئے زبان کی حفاظت نہ رکھنے پر، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان جو کچھ بولتی رہتی ہے وہ بھی، اور ہاتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی، پاؤں جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی حرکات، اپنے اپنے فسادات خود ہی بیان کریں گے، خود شہادت دیں گے کہ یہ بدعملیاں کی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو پوری پوری سزا اس دن دیں گے. ابھی سے سدھر جاؤ، خیال کر لو، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیجئے، اپنی اصلاح کی فکر کیجئے. دوسری جگہ، حتی اذا ما جاؤها شاہد علیہم سمعهم ابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی تو کان اور آنکھیں اور کھالیں، یہ چیزیں شہادت دیں گی کہ ایسے ایسے گناہ ہم سے اس شخص نے کروائے تھے، ہمارے ذریعہ یہ گناہ کیے تھے. یہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم کیسے بولنے لگے، کھالیں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، جب پوچھیں گے کہ کیسے بولنے لگے, وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں قوت گویائی دے دی. وہ اللہ جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے, کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ ہمیں قوت گویائی دے دے؟ اسی نے ہمیں بھی قوت گویائی دی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں, وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا, وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پھر دوبارہ تمہیں اللہ تعالیٰ پیدا کر کے قبروں سے نکال کر اپنے پاس بلائے گا, سارے حساب و کتاب چکائے گا. اس وقت سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے. ایک اور آیت بھی سن لیجئے, زبان کی حفاظت نہ رکھنے پر. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. یہ آیت کسی پر بہتان لگا دینے کے بارے میں ہے, کسی پر کوئی افتراء, بہتان, جھوٹ باندھنا, یہ بھی زبان ہی کی حرکت سے ہوتا ہے. فرمایا کسی پر بہتان لگا دیا, تحسبونه هينا, تم تو سمجھتے ہو ایسے کوئی معمولی سی بات ہے, زبان سے کوئی بات نکال دی, زبان ایسے ذرا سے چلتی کر دی. وَعِنْدَ اللَّهِ عَظِيم, اللہ کے ہاں گرفت کے لحاظ سے وہ بات بہت بڑی ہوتی ہے, بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض دفعہ انسان کوئی لفظ ایسا کہتا ہے کہ وہ اسے بہت معمولی سا لفظ سمجھتا ہے, مگر اسے سمندر میں پھینک دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی خراب ہو جائے. دیکھنے میں معمولی سی بات ہے مگر اس کا فساد اتنا بڑا ہے کہ پورے سمندر کو خراب کر دے. یہ تباہی ہوتی ہے زبان کی حفاظت نہ کرنے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اکثریت ہوگی حصائد الالسن, اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ حصائد الالسن ہوں گے, کٹی ہوئی زبانوں والے, جو بلا سوچے سمجھے ایسے ہی زبانیں چلاتے رہتے ہیں, فضول بکواس کرتے رہتے ہیں, کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دی, کسی کے خلاف کوئی بات کہہ دی, جو خلاف تحقیق ہی بات پھیلا دی, انتشار پھیلاتے رہتے ہیں, زیادہ بولنے والے, زبانوں کی حفاظت نہ کرنے والے, ان کو کہتے ہیں حصائد الالسن. فرمائے جہنم میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت.
اللہ اور یوم آخرت پر یقین, ایمان جس کو ہو, وہ بولے تو اچھی بات بولے, اور اگر کوئی اچھی بات ذہن میں نہیں تو خاموش رہے, بولے ہی مت. بولو تو اچھی بات بولو, اور اگر اچھی بات اس وقت میں سامنے نہیں ہے تو خاموش رہو. حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم, خلفائے اربعہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم, انہیں کہا جاتا ہے خلفاء اربعہ. ان میں سے کسی کا قصہ ہے یا یہ کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی, امام اعظم, امام مالک, امام شافعی, امام احمد رحمہم اللہ تعالی, بہت دن ہو گئے اس لیے اب صحیح یاد نہیں کہ خلفاء اربعہ میں سے کسی کا واقعہ ہے یا ائمہ اربعہ میں سے کسی کا ہے. بہرحال بہت بڑی شخصیت کا واقعہ بتا رہا ہوں. انہوں نے ایک انگوٹھی پر یہ کندھا کروا لیا تھا، قل خیرن قل خیرن و الا فصمت. حدیث جو بتائی ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے. اسی حدیث سے لے کر انہوں نے اپنی انگوٹھی پر یہ کندھا کروا لیا تھا، قل خیرن و الا فصمت. کہو تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. انگوٹھی ہر وقت پہنے رکھتے تھے، انگوٹھی پر یہ
مرد کے لیے انگوٹھی پہننا دو شرطوں سے جائز ہے، ایک یہ کہ چاندی کی ہو، سونے یا دوسری کسی دھات کی جائز نہیں، دوسری شرط یہ کہ پانچ ماشے سے کم وزن کی ہو.
انہوں نے انہی شرطوں سے انگوٹھی بنوائی ہوگی، چاندی کی انگوٹھی کم وزن کی بنوائی اور اس پر یہ لکھوایا، قل خیرم و الا فاسمت، بولو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو. انہوں نے انہی شرطوں سے انگوٹھی بنوائی ہوگی، چاندی کی انگوٹھی کم وزن کی بنوائی اور اس پر یہ لکھوایا، قل خیرم و الا فاسمت، بولو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو. انگوٹھی تو ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہے کوئی چیز پہنے ہوئے ہیں، پھر اس پر نظر بھی پڑتی رہتی ہے. بات یاد رہے یاد رہے. زبان کی حفاظت چونکہ بہت مشکل ہے، انہوں نے تدبیر ایسی نکالی کہ یاد رہے ہر وقت میں.
حضرت والا نے ارشاد القاری الی صحیح البخاری میں تحریر فرمایا ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کی انگوٹھی کا نقش تھا، قل الخیر و الا فاسکت،
صحیح بات بولو ورنہ خاموش رہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے، پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ اس کے فسادات بہت ہیں، زبان کے فسادات بہت ہیں. کتنا اونچا مقام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے اس کے باوجود اتنا بلند مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے درجے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود زبان کے فسادات سے اس قدر ڈر رہے تھے کہ زبان کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے تھے کہ اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ عمل کر رہے تھے کہ زبان کے فسادات سے حفاظت رہے. حفاظت کی تدبیریں یہ بڑے بڑے حضرات بھی کیا کرتے تھے، غافل نہیں ہوتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے سب سے زیادہ کس گناہ سے ڈرنا چاہیے، سب سے زیادہ خوف مجھ پر آپ کس چیز کا محسوس فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ اس چیز کا خوف سب سے زیادہ ہے، زبان کا خطرہ سب سے زیادہ ہے، اس کے فساد سے بچو، ہوشیار رہو. اور حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صامت نجا، جو شخص خاموش رہنے کی عادت بنا لے، خاموش رہا کرے، بلا ضرورت نہ بولا کرے، وہ نجات پا جائے گا، دنیا کے فسادات سے بھی بچ جائے گا، آخرت کے جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا. من صمت فقد نجا، وہ نجات پا گیا. اور ایک حدیث میں فرمایا، من تکفل ما بین لحیتی وما بین فخذی اتکفل له بالجنہ، جو شخص دو چیزوں کی حفاظت کرے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، ضرور جنت میں جائے گا. دو چیزیں کیا؟ ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں، دوسری جو دو رانوں کے درمیان میں. ان دو چیزوں کی کوئی حفاظت کر لے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. دونوں کے فساد بھی بہت ہیں، اور پھر یہ کہ ساتھ یہ وجہ بھی ہے کہ زبان سے بسا اوقات تجاوز کرتے کرتے زبان کی حفاظت نہ کرنے کا نتیجہ یہ بن جاتا ہے کہ بدکاری تک پہنچا دیتی ہے. کسی غیر محرم سے باتیں کرنا شروع کر دیں بلا ضرورت، باتوں کا دل پر اثر ہو گیا، پھر بڑھتے گئے بڑھتے گئے، مجلس لمبی ہوتی گئی لمبی ہوتی گئی، بالآخر بدکاری تک یہ بات پہنچائے گی. نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا کی لعنت از گفتار خیزد. شاعر نے تو کہا ہے بسا کی دولت از گفتار خیزد. عشق صرف بدنظری سے پیدا نہیں ہوتا، باتیں سننے سے بھی عشق پیدا ہو جاتا ہے، آواز سننے سے عشق پیدا ہو جاتا ہے. شاعر نے کہا بسا کی دولت گفتار خیزت، عشق کی دولت کبھی آواز سننے سے بھی پیدا ہو جاتی ہے. عشق کی دولت کہہ رہے ہیں، دولت. شاعر کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، انہوں نے عشق سے مراد لیا ہوگا اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اللہ والوں کا عشق، جو ان کی باتیں سننے سے، اللہ کی باتیں سننے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے، اللہ والوں کی باتیں سننے سے. اللہ والوں کی باتیں کہ ان کی جیب سے تو ہوتی نہیں، وہ تو وہی اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول ہی کی باتیں ہوتی ہیں. یہ باتیں سننے سے عشق پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ دولت مقدر فرما دیں. مگر میں نے اب یہاں دولت کو لعنت سے بدل دیا، اس لیے کہ مضمون جو چل رہا ہے وہ اللہ کی محبت کا نہیں چل رہا ہے، وہ عشق خبیث کا مضمون چل رہا ہے. خباثت، زبان کی خباثت، اس کے فسادات بتا رہا ہوں. اس لیے میں نے یہاں دولت کی بجائے لگا دیا لعنت. مخلوق کی محبت، مخلوق کی محبت جو دنیا کو بھی تباہ کرے، آخرت کو بھی تباہ کرے، محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے، وہ لعنت نہیں تو کیا ہے؟ وہ دولت ہو رہی ہے، وہ تو لعنت ہے. اس لیے میں نے اس شعر کو بدل کر یوں پڑھا. نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا کی لعنت از گفتار خیزد. فضول باتیں کرنے کا میں بتا رہا تھا کہ ایک اس پر لعنت یہ بھی ہے کہ معاشقہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی تباہی اور بربادی کے مشاہدات ہو رہے ہیں. امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فلا تخضعن بالقول. کبھی کوئی صحابی کسی دینی ضرورت سے آ کر پس پردہ کوئی بات پوچھے، کوئی مسئلہ دین کا پوچھے، فلا تخضعن بالقول، تو آواز میں لچک پیدا نہ ہونے دیں، آواز میں لچک پیدا نہ ہو تاکہ آواز کا برا اثر. فیت معلذی فی قلبی مرض مقل قول معروف. بولنے والی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کو اللہ تعالی نے فرمایا لیذھب عنکم رجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، جن کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، ان سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. اور جو مسئلہ پوچھنے جاتے تھے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جن کا تقدس اور بزرگی ملائکہ کے لیے قابل رشک. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ان سے راضی ہونے کی اللہ نے شہادت دے دی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کے ساتھ بہتری کا وعدہ کر لیا ہے, سب صحابہ کے ساتھ. عشرہ مبشرہ, دس سے وعدہ جو ہے عشرہ مبشرہ, دس صحابہ. وہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان دس کے لیے تو ایک ہی مجلس میں بشارت دی تھی, اس لیے دس کا نام آ جاتا ہے عشرہ مبشرہ. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم, سارے کے سارے سب مبشرہ ہیں, مبشرہ سب کو بشارت ملی. بکلم وعد اللہ الحسنى, اللہ نے سب کے ساتھ بہتری کا وعدہ کر لیا ہے, سب کے لیے بشارت ہے جتنے بھی صحابہ ہیں. بات کن سے کریں جن کی تفصیل بتا دی, امہات المؤمنین ازواج مطہرات. بات کرنے والے کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم, سارے مبشرہ ہیں. بات کون سی؟ کوئی دینی مسئلہ, اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ جب ان کے کسی مسئلے کا جواب دیں اور وہ بات بھی کریں گے پسے پردہ, سامنے بھی نہیں پردے سے, فلا تخضعن بالقول, آواز میں لچک نہ پیدا ہونے دیں جہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مقام امہات المؤمنین, تو کیا وہ بھی ایسے چبا چبا کر بولا کرتی تھی لہجے میں لچک پیدا کر کے, جیسے کہ آج کل کی بدماش عورتیں کرتی ہیں, سیکھتی ہیں لوگوں کو مائل کرنے کے لیے, پھنسانے کے لیے کیسے کیسے بولتی ہیں ہنس ہنس کر. تو کیا ان میں تو کوئی ایسا دور دور کا احتمال بھی نہیں کہ وہ ایسے کریں گی, تو پھر اللہ تعالی نے کیوں روکا؟ یہ ایک اشکال ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا دور دور کا بھی کوئی شبہ نہ ہو, تو ان کو اللہ نے کیوں روکا؟ اس حقیقت کو سمجھیں اور عبرت حاصل کریں. اس سے مطلب یہ ہے کہ عورت کی آواز میں قدرتی طور پر نرمی ہوتی ہے, مرد کی آواز میں عورت کی آواز میں فرق ہوتا ہے, قدرتی طور پر عورت کی آواز میں نرمی ہوتی ہے. زبان کے فتنے بتا رہا ہوں کہ اتنے فتنے زبان کے کہ ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی جس پر بیان لمبا ہو گیا کہ عورتیں کسی غیر محرم سے بات کریں گی تو وہ غیر ضروری بات کریں گی اور مرد کوئی ان سے غیر ضروری بات کرے گا تو معاشقہ پیدا ہوگا. یہ فتنے کتنے بڑھیں گے, کتنے بڑھیں گے, کہاں تک نوبت پہنچے گی. اس لیے زبان کی حفاظت کی طرف خاص طور پر توجہ رکھا کریں. ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان کے جسم میں دو عضو دوسرے سب اعضاء سے حجم میں تو چھوٹے ہیں, مگر ان کے فسادات دوسرے بڑے بڑے اعضاء سے بڑے ہیں. حجم میں چھوٹے, فساد میں بڑے, وہی دو جو پہلے بتائے. ایک تو زبان چھوٹی سی ہے, چھوٹی سی, دوسرے شرمگاہ, دوسرے اعضاء کی بنسبت وہ بھی چھوٹی سی ہے. چڑیا سے چھوٹے چھوٹے دو عضو ہیں, مگر فساد ایسے کہ دوسرے بڑے بڑے اعضاء کے اتنے فسادات نہیں جتنے ان کے فسادات ہیں. دنیا کو تباہ کر رکھا ان چیزوں نے. اور قرآن مجید میں ہے, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون قد افلح. دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ کامیاب جو آخرت میں ہوگا دنیا میں بھی کامیاب ہے. دنیا میں بھی کامیاب ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں میں سے ایک چیز بنے دوسری نہ بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کامیابی ہوتی ہے تو دونوں جہانوں میں، خسارہ ہوتا ہے تو دونوں جہانوں میں. اگر کسی کو اشکال ہو تو اس کی تفصیل تو پھر دوسرے مواقع پر کبھی آ جائے گی، ابھی تو زبان کا فتنہ بیان ہو رہا ہے. قد افلح، لفظ قد عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ہم جو بات اب بتا رہے ہیں وہ یقینی بات، یقین کر لو. افلح صیغہ ماضی ہے، وہ بھی تثبت، تحقق، تیقن کے لیے ہوتا ہے. یہ بات پکی ہے جو دو بار تاکید کے ساتھ. یقیناً یقیناً سمجھ لو کہ جن لوگوں کی صفات ہم ابھی بتائیں گے کامیاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہی ہوں گے، دو بار یقین کے ساتھ. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نماز خشوع سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ظاہرہ باطنہ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مکمل طور پر اللہ کے بندے بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک صفت. اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو مورغون، اللہ کے بندے جو کامیاب ہیں یقیناً یقیناً وہ جو لغویات سے بچتے ہیں. والذین هم للزکات فاعلون، وہ اللہ کے بندے جو زکوٰۃ ہمیشہ ادا کرتے ہیں. فاعلون، اس میں فاعل مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ادا کرتے ہیں، کبھی اس میں غفلت نہیں کرتے. قرآن میں اور حدیث میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، ہر جگہ، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ. اردو میں مشہور ہو گیا، یوں کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. زکوٰۃ کو بالکل پیچھے لگا دیا. اگرچہ ایسا کرنا جائز تو ہے، کوئی ناجائز نہیں، مگر یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو خود کہنے میں لکھنے میں اس کے مطابق کرنا چاہیے. اس کی وجہیں کئی ہیں اس ترتیب کی، اب فرصت نہیں کہ اس کی تفسیر بتاؤں. بہرحال ترتیب یوں ہے، یوں کہا کریں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. کہیں بولنا ہو یا کہیں لکھنا پڑھنا ہو بتانا ہو تو یوں ترتیب رکھیں، پھر سن لیں غور سے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہ کہا کریں، زکوٰۃ دینے سے شاید ڈرتے ہیں بہت زیادہ، اس لیے اس کو پیچھے کر دیا ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ترتیب ہے. قرآن میں اور حدیث میں دونوں میں نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، ساتھ 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 ساتھ. اسی لیے ان دونوں کو قرینتان بھی کہا جاتا ہے. قرینتان کے معنی دو سہیلیاں، ساتھ ساتھ، ساتھ نے ساتھ نے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اس لیے کہ جہاں بھی آیا نماز، وہیں ساتھ آیا زکوٰۃ. مگر یہاں 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مؤمنون ہے، جس کی میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، ان میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں ایک تیسری چیز لگا دی. لغویات سے بچنے والے، اللہ کے بندے کامیاب ہیں لغویات سے بچنے والے. دوسرے جگہ قرآن میں مشورے کی آیت کو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں لگا دیا ہے، سورہ شورا میں. وہاں بھی یہی مقصد ہے کہ آپس میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے. استشارہ و استخارہ، اس نام کا ایک بار تیار ہے، شاید چھپ گیا ہوگا یا چھپنے والا ہوگا، ان کی پوری تفصیل تو اس میں دیکھیں. اس وقت تو یہ بتانا مقصود ہے کہ دو جگہ پر قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں ایک تیسری چیز بیان فرما دی. سورہ شورا میں تو مشورہ کی اہمیت، اور سورہ مؤمنون میں والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے بندے لغو کام اور لغو کلام نہیں کیا کرتے. لغو کا مطلب یہ ہے کہ جس کلام میں یا کام میں کوئی دنیا کا فائدہ بھی نہ ہو اور آخرت کا فائدہ بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لغو. ارے اگر آخرت کا فائدہ نہیں ہے تو کم از کم یہ سوچئے کہ دنیا ہی کا کوئی فائدہ ہو. نہ دنیا کا نہ دین کا نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. اس کی خرابی بیان کرنے کے لیے کہ یہ بہت بڑا فساد ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے یہاں اس حکم کو بیان فرمایا نماز اور زکوٰۃ کے درمیان, تاکہ اس کی اہمیت کی طرف توجہ ہو کہ دو چیزیں جو ہر جگہ ایک ساتھ ہیں, یا ان کے درمیان میں تیسری چیز بیان فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. مسلمان تو سبھی کہلواتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مگر آپ کا اسلام اللہ کو بھی پسند ہے یا نہیں, معیار بیان فرمایا. وکل یدعی وصلم بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاکا. لیلا سے عشق کے دعوے تو سب ہی کرتے ہیں, مگر ذرا لیلا سے بھی تو پوچھو کہ وہ بھی مانتی ہے یا نہیں مانتی. ایسے گھر بیٹھے دعوے کر رہے ہیں, ایسے مولا کے عشق کے, اللہ کے عشق کے دعوے. تو ہر وہ شخص جو کہتا میں مسلمان ہوں اللہ سے عشق کا دعویٰ کر رہا ہے, مگر ذرا مولا سے بھی تو پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے, وہ تمہارے عشق کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. سورہ عنکبوت کے شروع کی آیات بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس کے ایمان کو قبول کرتے ہیں. ان آیات کو کسی تفسیر میں ترجمہ والے قرآن میں دیکھیں جا کر, اگر مجھ سے کبھی نہیں سنی اس کی تفسیر. فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اللہ کو کسی کا اسلام پسند ہے یا نہیں, اس کی کسوٹی, اس کا معیار یہ ہے کہ ہر ایسے کام سے بچے, ہر ایسے کلام سے بچے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اگر ایسا نہیں کرتا, بیکار کاموں کی بجائے بیکار کلام لوگ زیادہ کرتے ہیں, بات اسی پر چل رہی ہے, جہاں بیٹھے بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں, خاموش تو رہنا جانتے ہی نہیں ہیں. اپریل فول, بہت مدت ہو گئی. ایسے کہیں کسی نے بتایا کہ اس بار اپریل فول میں کسی نے یہ بکواس کی کہ اس نے دو عورتیں بیٹھی دیکھیں, دونوں خاموش بیٹھی ہوئی تھیں, یہ بات اس نے چھوڑی اور وہ دنیا میں اول نمبر آیا. اپریل فول میں جھوٹ بولنے میں پھر اس کا شاید وہ حساب بھی لگاتے ہیں نا, اول نمبر کون آیا اس کو شاید انعام بھی دیتے ہوں گے. دنیا میں اول نمبر جھوٹ جس نے بولا, وہ اول نمبر اس کو قرار دیا گیا جس نے یہ کہا کہ دو عورتیں بیٹھی تھیں خاموش. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. تو پہلے زمانے میں تو عورتوں کے بارے میں ناممکن تھا کہ دو بیٹھے تو خاموش رہیں, اب مردوں کے بارے میں یہی, اس لیے کہ مردوں نے داڑھی منڈانا کٹانا شروع کر دیا تو یہ بھی عورتیں بن گئی, اور جو نہیں منڈاتے کٹاتے وہ دوسرے گناہ کر کے عورتوں سے متاثر ہو کر یہ بھی عورتیں بن گئی. آج اگر اپریل فول میں کہیں اپریل میں اگر آپ اول نمبر آنا چاہیں تو یہ کہہ دیں کہ میں نے دو مردوں کو دیکھا, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے, بول نہیں رہے تھے. اب اول نمبر آپ آ جائیں گے, بیٹھتے ہی نہیں خاموشی سے, کچھ نہ کچھ تو ضرور بولنا ہی پڑے گا, بولتے ہی رہیں گے. اللہ کے ہاں تیرا اسلام قبول ہے یا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو شخص بیکار بات نہیں کرتا اور لغو کلام کام نہیں کرتا اس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے, ورنہ قبول نہیں ہے. تم ہزاروں دعوے کرتے رہو. دوسری حدیث ہے, اللہ تعالی کسی سے راضی ہے یا ناراض. علامت اراده تعالی علی العبد اشتغاله بما لا یعنی. اللہ کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام یا ایسا کلام اس میں مشغول ہو جائے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہے. اگر اللہ راضی ہوتا تو یہ بے فائدہ کلام اور بے فائدہ کام نہ کرتا. ایسی ایسی وعیدیں اس پر وارد ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. عقل مند لوگوں کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں کہیں تو فرماتے ہیں اولو النہا، عقل والے لوگ، عقل مند لوگ، کہیں فرماتے ہیں اولو الالباب، کہیں فرماتے ہیں اولو الابصار، معنی سب کے یہی ہیں، عقل مند لوگ. عقل مند لوگوں کا فیصلہ ہے اذا تم عقل المرء قل كلامه فاقم بحمق المرء ان كان مكثرا. انسان کی عقل جیسے کامل ہوتی ہے اس کا کلام کم ہو جاتا ہے، دونوں کا مقابلہ ہے آپس میں، عقل بڑھتی جائے گی کلام کم ہوتا جائے گا، اور اگر کلام زیادہ کرتا ہے تو عقل کم ہوتی جائے گی. شروع سے عقل کم ہے، عقل اس کی پوری ہوئی ہی نہیں، اسی لیے زیادہ بولتا ہے. تجربہ کر لیں، بچے کتنا بولتے ہیں، بچے بہت زیادہ بولتے ہیں نا، ہر وقت بولتے رہتے ہیں. عورتیں بھی زیادہ بولتی ہیں، بچوں کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے، عورتوں کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے، اور پاگل لوگ بھی بہت بولتے ہیں. بولنا جو شروع کر دیتے ہیں بس وہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بولتے ہی سنے نہ سنے اپنی بولتے ہی چلے جاتے ہیں. جتنی عقل کامل ہوتی ہے انسان کم بولتا ہے. اس لیے فرمایا فَأَيْقِنْ بِحُمْقِ الْمَرْءِ اِنْ كَانَ مُكْثِرًا، جو انسان بھی زیادہ بولتا ہو یقین کر لو، یقین کر لو پکی بات کہ یہ احمق ہے، احمق. اگر عقل مند ہوتا تو زیادہ نہ بولتا، بقدر ضرورت ہی بولتا، زیادہ بول رہا ہے تو یہ احمق ہے، اس کے عقل میں فطور ہے. النطق زین والسکوت سلامۃ فإذا نطقت فلا تكن مكثرا. قوت گویائی ایک نعمت ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اور خاموش رہنے میں سلامتی ہے. نعمت کو ضائع نہ کریں، تبذیر نہ کریں. تبذیر خرچ کرنے کی چیزیں، نعمتوں کو خرچ کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں ایک تو ہوتا ہے قدر نعمت، شکر نعمت. دوسرا ہوتا ہے اسراف. تیسرا ہوتا ہے تبذیر. شکر نعمت تو یہ ہے کہ نعمت کے استعمال کرنے کے جہاں موقع ہے وہاں اس کو استعمال کرے، یا شکر نعمت. موقع پر استعمال نہیں کرے گا تو نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، ایسے کوئی تکلیف ہے بتانا بتا نہیں رہا. کہتے ہیں کہ بولنے کو تو منع کر دیا تھا دار الافتاء میں، بولتا ہی نہیں، بولنے کی جگہ ہو وہاں بھی نہیں بولتا. ارے ادھر دشمنوں پر جھپٹنا ہے، چلو نکلو، بولتا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ منع کر دیا تھے، بولنا بری بات ہے. تو یہ ناشکری ہے. اللہ نے نعمت دی ہے، بولنے کے موقع پر بولیں. اور جو ایسے ہی بولتا ہے ایسی باتیں جو فی نفسی تو جائز ہیں مگر کوئی خاص فائدہ نہیں، وہ اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ بول رہا ہے. اور جو بھی مصرف ہوگا، زیادہ بولے گا، وہ گناہ کی بات سے تو بچ ہی نہیں سکتا. کوئی کہیں کسی کی غیبت کر دے گا، کسی پر افتراء اور الزام لگا دے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا بک رہا ہے، سارا کچھ کرتا رہے گا، تو ناجائز کام میں زبان کو استعمال کرے گا. تو تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر اتنا بڑا گناہ ہے کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی بھی نہیں فرمایا، شیطانوں کے بھائی ہیں. اخوان الشیاطین جتنے یہ ہیں اتنے ان کے ساتھ شیطان لگے ہوئے. شیطان کے بھائی انہیں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ شیطان نے بھی عقل میں تبذیر سے کام لیا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. شیطان نے اپنی عقل دوڑائی، حالانکہ عقل میں اعتدال بھی ہے، افراط بھی ہے، تفریق بھی ہے. اس کی تفصیل پہلے سورہ فاتحہ میں اہدن الصراط المستقیم کے تحت تفصیل بتائی تھی. اللہ تعالیٰ کے پہچاننے میں، اللہ کے وجود میں، اللہ کی توحید میں عقل کا استعمال کرنا یہ اعتدال ہے، وہاں کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام میں عقل کا استعمال کرنا جائز نہیں، تبذیر ہے، بے موقع عقل کو استعمال کیا ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین تھا پہلے سے، اور اللہ تعالیٰ کے احکم الحاکمین ہونے کا یقین تھا، سب کچھ تسلیم، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے حکمت نکالنا شروع کر دی. یہ کہا کہ میں تو آدم سے افضل ہوں، اسے تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کا مرتبہ تو مٹی سے زیادہ ہے، آگ بھڑکتی ہے اوپر کو، مٹی نیچے ہے، مجھے حکم دے دیا، اس کو تو اعلیٰ کو حکم دے دیا ادنا کو سجدہ کرنے کا. یہ بات تو عقل میں آتی ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے بحث کر رہا ہے. جیسے آج کل کے بے دین لوگ شریعت کے مقابلے میں بحثیں کرتے ہیں، یہ ایسے کیوں اور ایسے کیوں اور ایسے کیوں. نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان مردود ہو گیا قیامت تک. اس نے عقل میں تبذیر کی، اسی طرح جو لوگ دوسری نعمتوں میں تبذیر کرتے ہیں، بے موقع استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، جو کام شیطان نے کیا تھا وہی کام یہ بھی کر رہے ہیں. انوق و زین و سکوت و سلامت فیضانت خط فلت کم مکسر. میں ان ندیم تو علی سکوتی مرتم ولقد ولقد ندیم تو علی الکلام میوارا. قوت گویائی نعمت ہے، زینت ہے، اس نعمت کی ناقدری نہ کریں، بے موقع نہ بولا کریں، سوچ سمجھ کر بولا کریں، بہت بڑی نعمت ہے. اگر تبذیر کی بے موقع بولنے لگے، کہیں اللہ تعالیٰ گونگا کر دیں یا زبان میں کینسر ہو جائے تو کیا بنے گا؟ اللہ کے عذاب سے بچیں، گرفت سے بچیں، اتنی بڑی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں. آگے سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دے رہے ہیں جو ہر شخص پر گزرتی ہے، اپنے حالات کو سوچیں. فرمایا کہ میں خاموش رہنے پر تو کبھی بھی نادم نہیں ہوا. کہیں خاموش رہا ہوں اور پھر بعد میں ندامت ہو کہ کیوں خاموش رہا، اس پر تو کبھی بھی ندامت نہیں ہوئی. وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِغَارًا، بولنے پر تو کئی بار بعد میں ندامت ہوئی، کئی بار کئی بار کئی بار. بیوی نے کچھ کہہ دیا تو اس پر طلاق. بعد میں کہتے ارے بڑے پریشانی ہو رہی ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے. کسی نے ذرا سی بات خلاف تباہ کہہ دی، اس کو گالی دے دی اور اس نے ٹھکائی لگا دی، پھر پریشان ہو، ارے ارے بہت پریشانی ہو، بہت پریشانی. بولنے پر تو پریشانیاں ہی پریشانیاں. فرمایا ہر شخص اپنا تجربہ کرے، اپنے حالات کو دیکھے. خاموش رہنے پر کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں خاموش رہا اس لیے میرا نقصان ہو گیا، بولنے پر ہی سارے نقصان ہوتے ہیں. بولنا ہی ہو تو اللہ کے احکام پہنچانے میں بولیں، اس پر اگر پٹائی بھی ہو جائے تو اس پر بھی اجر ہے، وہ تو ٹھیک ہے. گونگے تو بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں، نافرمانیوں چھڑانے میں، وہاں تو گونگے شیطان بن جاتے ہیں، اور بیکار باتوں میں بول بول کر بول بول کر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، کاش کہ ہم نے یہ نہ کہا ہوتا، کاش کہ یہ نہ کہا ہوتا، کاش کہ یہ نہ کہا ہوتا، بولتے رہتے ہیں. دو نسخے ہو گئے، یاد رکھیں. نسخہ نمبر ایک، جو زیادہ بولے یقین کر لیں حکم ہے، فلاسفہ، سائنسدان، دانشوران، ان کا یہ فیصلہ ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر دماغ کے، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شخص زیادہ بولے یقین کر لو کہ یہ احمق ہے، احمق. تو ہم احمق ہونے سے بچنے کی کوشش کیا کریں، زیادہ نہ بولا کریں. نسخہ خود بھی استعمال کریں، آپ کے سامنے کوئی زیادہ بولے تو اس کو بھی کہہ دیا کریں کہ دنیا بھر کے ڈاکٹروں کا اس پر اجماع، اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کا، دماغ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کا، یہ احمق ہے، اس لیے اپنا علاج کروا، دماغ کا علاج کروا. ایک نسخہ ہو گیا. دوسرا نسخہ جو بتایا ہے کہ خاموش رہنے پر تو کبھی بھی ندامت نہیں ہوئی. اپنے حالات کو بھی سوچا کریں, دوسروں کے حالات کو بھی. خاموش رہنے پر کبھی ندامت نہیں, بولنے پر کئی بار ندامت ہوتی ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا, ایک بار میں اپنے ایک لڑکے کے ساتھ ادھر کہیں بازار گزرے, لڑکے نے یہ کہا کہ ہم اپنے گاڑی بیچنا چاہتے ہیں یا دلال ہیں, ذرا ان سے بات کریں گے. دلالوں کے سامنے گاڑی روک دی, وہ بول رہے ہیں, ان سے کچھ پوچھ رہے ہیں, اور یہ بالکل خاموش, بالکل گویا سونے ہی نہیں رہے. پھر انہوں نے کچھ کہا, کچھ تو بولیں, کچھ بتائیں, یہ بالکل خاموش. وہ آپس میں تعجب سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے. ایک دو منٹ ٹھہرے, اس کے بعد گاڑی اسٹارٹ کے لے کر آئے, واپس لے آئے. اور اگر بولنے لگتے, وہ کہتے اتنا, یہ کہتے اتنا, وہ اتنا اور اتنا اور اتنا, ایک بولتے رہتے, خامخواہ ایک دوسرے کا دماغ کھاتے رہتے. انہوں نے ذہن میں طے کر رکھا تھا کہ اتنا اگر دیں گے تو ٹھیک ہے. پھر جتنے وہ بتا رہے تھے, وہ ان کے پسند کی بات نہیں تھی, تو بولتے ہی نہیں تھے, بالکل خاموش. کئی سال ہو گئے, کئی سال اس قصے کو, مگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عبرت کی بات خواہ کسی احمق سے ملے, خواہ بے دین سے ملے, خواہ دیندار سے ملے, عبرت کی بات یاد رہتی ہے. وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بولتا ہی نہیں ہے, کہہ بھی رہے تھے بولتا ہی نہیں ہے, اور یہ بالکل خاموش. تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ جواب دیے بغیر, کچھ بھی نہیں کہا, گاڑی اسٹارٹ کی اور لے آئے. شاباش, بہت ہی عجیب بات کی. اب تک بھی کبھی کبھی میں ان کو سناتا رہتا ہوں کہ آپ کا یہ قوال ابھی تک مجھے یاد ہے, بولے ہی نہیں کچھ بھی. دوسرا نمبر یہ ہو گیا کہ سوچا کریں کہ ہم بولنے پر کتنی بار ہمیں ندامت ہوئی, اور خاموش رہنے پر تو کبھی بھی ندامت نہیں ہوئی. اس نسخے کو استعمال کیا کریں. تیسرے نمبر پر ایک قصہ پہلے کبھی کبھی بتایا کرتا تھا, کئی سال گزر گئے, بعض باتوں کو کئی کئی سال گزر جاتے ہیں. شہزادے نے کہیں بولنے کے نقصان کہیں پڑھ لیے یا سن لیے, بولنے میں نقصان کتنے, انہیں طے کر لیا کہ کبھی نہیں بولوں گا. بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ بولتا نہیں, اس نے سمجھا کوئی بیماری ہے. ڈاکٹروں کے اطباء کے طرح طرح کے علاج کروائے, عاملوں سے بھی علاج کروائے, تعویذ گنڈے وغیرہ, اس کو کیا ہو گیا, کوئی چڑیل لگ گئی, کوئی بھوت لگ گیا, دیو لگ گیا, کیا ہوا, کسی بھی چیز سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا, بولتا ہی نہیں. سب کوششیں کر لی, آخر یہ طے پایا کہ ان کو تفریح کروائی جائے. جیسے آج کل عورتیں عورتوں کے شوہر عورتوں سے زیادہ پاگل, کہ ان کو کچھ تکلیف ہو جائے تو تفریح کے لیے لے جاؤ, ایک دوسرے سے بڑھ کر پاگل ہیں. تفریح سے تو عورتیں اور زیادہ خراب ہوتی ہیں.
اس موضوع پر ایک مستقل کیسٹ بھی ہے جس کا نام ہے خواتین کی تفریح.
یہ طے پایا کہ ان کو تفریح کے لیے لے جائیں, شکار کے لیے. شکار میں بادشاہوں کی تفریح ہوتی تھی. لے گئے, پھرتے رہے کہیں کوئی شکار مل جائے. ایک طرف سے کہیں تیتر بولا, ایک شکاری نے لگایا نشانہ, تیتر کو گرا لیا. اب یہ بولا, اور بول. یہ شہزادہ جو بولتا ہی نہیں تھا تو اس وقت میں بولا, اور بول. بولنے کا مزہ چکھا اور بول. یہ تشریح تو میں لمبی کر رہا ہوں, اس نے تو ایک ہی جملہ کہا, اور بول. وہ لوگ سمجھ گئے یہ تو مکارا ہے, جان بوجھ کر نہیں بولتا. بادشاہ نے کہا اس کی پٹائی لگاؤ. جان بوجھ کر مکار ہے, سب کو پریشان کر رکھا اتنی مدت سے, تو پٹائی لگاؤ اس کی. لوگ مار رہے تھے مار رہے تھے, اور وہ ایک بار پھر بولا. کافی مار کھانے کے بعد پھر بولا, ایک بار بولنے پر اتنی مار کھائی ہے, دوبارہ بولا تو تیرا کیا بنے گا. پھر کبھی بول کر نہیں دیا, جان سے مار دے ایک بار میں بولا ہوں اس پر یہ حالت ہو رہی ہے، پھر کبھی بولا تو کیا ہوگا؟ یہ ہے یہ تیسرا نسخہ، یہ بھی چونکہ کوئی ٹھکائی لگانے والا تو ہے نہیں کہ کوئی بیکار بولے تو کوئی ٹھکائی لگا دے، تو اس لیے بولتے چلے جاتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں۔ تین نسخے ہو گئے، جو باتیں سنتے ہیں آگے بھی پہنچایا کریں۔ آگے پہنچانے میں ایک تو یہ کہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا نہیں، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آگے پہنچائیں گے تو دوسرے لوگوں کو جو فائدہ ہوگا اس میں آپ کے دین کا بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ جیسے جیسے دین کی باتیں آگے پہنچانے سے معاشرہ سدھرتا جائے گا، آپ کو دین پر قائم رہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دوسرے کو بھی معلوم ہے، فضول بات نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی معلوم ہے، کہیں بیٹھے سلام جواب کیا، ذرا سے خیریت پوچھی تو اس نے بھی تسبیح پکڑ لی، اس نے بھی پکڑ لی، اسے بھی معلوم ہے کہ بیکار بات نہیں کرنا، آپ کو بھی معلوم ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ دوسروں کو پہنچانے میں کہ جتنی بار آپ بات کریں گے آپ میں زیادہ مضبوطی پیدا ہوگی۔ ایک بار تو بات سن لی، کان میں پڑ گئی، پھر آپ کی زبان پر آئے، پھر آئے، پھر آئے، پھر آئے، جتنی بار آپ سبق دہرائیں گے وہ سبق پکا ہوتا چلا جائے گا۔ اتنے فائدے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچایا کریں، اور اگر عین وقت پر پہنچا دیا کریں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ کسی کو دیکھیں بیکار بات کر رہا ہو تو اسے کہہ دیں کہ بیکار باتیں نہیں کرنی چاہیے، وقت پر اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ سننے والے کو بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ وقت پر انجیکشن لگ گیا، اور آپ کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا کہ وقت پر آپ نے نہی عن المنکر کر دی، برائی سے روک دیا، اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ واصبر علی ما اصابک۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ میرے برخوردار، میرے پیارے بچے، پیارے بچے کر کے نصیحت کریں، میرے پیارے بچے، نماز پابندی سے پڑھیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ جہاں تک معاملہ یہ تھا کہ نماز پڑھیں تو کوئی ناراض نہیں ہوگا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے تو بھی کوئی ناراض نہیں ہوگا، کرے یا نہ کرے ناراض کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا جملہ جو فرما دیا وہ تو کچھ نہ پوچھئے، ونہ عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکیں۔ جیسے آپ کسی کو برائی سے روکیں گے وہ تو دشمن ہو جائیں گے، اس لیے فرمائیں واصبر علی ما اصابک۔ برائی سے روکنے والے کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، پھر وہ دشمنی میں تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اللہ کی بات پہنچانے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے، دنیا کی جہنم، آخرت کی جہنم سے نکالنے کے لیے آپ جو مجاہدہ کریں گے، مشقت برداشت کریں گے اور تکلیفیں لوگ پہنچائیں گے، صبر کریں گے، یہ سوچ کر کہ میں انہیں کو جہنم سے بچانے کے لیے تو کر رہا ہوں، یہ احمق ہیں، نادان ہیں، سمجھتے نہیں، دوست کو دشمن سمجھ رہے ہیں، تو آپ اس پر صبر کریں۔ بس دیر علی ما اصابک۔ تکلیفیں جو پہنچیں گی، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنے پر تجھے تکلیفیں پہنچیں گی، یقیناً پہنچیں گی، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ پہنچیں۔ آپ اگر آہستہ تھوڑی سی بات کہہ دیا کریں، اور اگر آپ ڈرتے ہیں تو زیادہ بحث مباحثہ نہ کریں، ایک بار کہہ دیا کریں کہ یہ گناہ ہے، بات تو نکال لیں، چلا دیں، آگے بحث نہ کریں اگر آپ ڈرتے ہیں تو۔ مگر قصہ یہ ہے کہ زبان سے کہتے ہوئے بھی آپ کہیں گے کہ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، کیسے کہوں، وہ ناراض ہو جائے گا، بیگم ہی ناراض ہو جائے گی، اگر کہوں گا بیگم پردہ کر لے تو وہ ناراض ہو جائے گی، پھر تو دنیا میں زندہ کیسے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اتنی غالب فرما دیں کہ دنیا بھر کی محبتیں، دنیا بھر کے تعلقات، دنیا بھر کا خوف، دنیا بھر کی طمع، اللہ کی محبت کے سامنے سب کچھ فنا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت اپنے رحمت سے پیدا فرما دیں۔ وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔